بدھ 23 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ افغانستان میں صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین کے بیشتر حصے پر طالبان کا قبضہ، افغان حکومت کی تصدیق۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق ضلع گورنر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا گیا۔
حجی سلیمان شاہ، دی گورنر آف ہلمند سنگین ڈسٹرکٹ، سیڈ ارلی ان دی مارننگ ٹوڈے ہی واز ایئر لفٹڈ فرام دی ڈسٹرکٹ۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند سے آنے والی تازہ اطلاعات سے انڈیا مل رہا ہے کہ طالبان نے سنگین ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے۔
افغانستان کے ایک سینیٹر اور سنگین ضلع کے ایک پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر اور مرکزی تھانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے خلاف لڑنے والے چند سو افغان اہلکاروں نے پسپا ہو کر فوجی بیرکوں میں پناہ حاصل کی ہے۔ ضلع گورنر اور بیشتر زخمی فوجیوں کو سنگین سے نکلنے کے لیے فضائی مدد لینا پڑی۔ اس سے قبل مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ سنگین کو بچانے کے لیے کمک پہنچ گئی ہے، البتہ مقامی حکام نے کہا ہے کہ کمک بہت دیر سے پہنچی۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ سنگین میں ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔
ادھر عراق کے شہر رمادی میں عراقی فوج کو اہم کامیابیاں ملنے کی اطلاعات ہیں۔ رمادی پر مئی سے دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا۔ گزشتہ روز عراقی فوج نے شہر پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے اہم علاقے عراقی فوج کے قبضے میں آ گئے ہیں اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے ساتھ گلیوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت وفاق کی جانب سے سندھ میں رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جانے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایوان بالا میں احتجاج کیا ہے۔ تفصیل سنیے طاہر عمران سے۔
سندھ میں رینجرز کے اختیارات کی توسیع کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے احتجاج کیا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوئی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے گزشتہ روز سندھ اسمبلی کی قرارداد مسترد کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت رینجرز کے اختیارات میں 2 ماہ کی توسیع کر دی تھی۔ آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ سندھ میں شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن میں صوبائی حکومت کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر الیاس بلور کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت صوبائی خود مختاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔
پاکستان میں کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی قبر کشائی کی جائے۔ یہ درخواست ان کے بیٹے جمیل اکبر بگٹی کی جانب سے دائر کی گئی، جن کے وکیل سہیل راجپوت نے میڈیا کو بتایا۔
تو ہم نے نواب اکبر خان بگٹی شہید کی قبر کشائی کے بارے میں درخواست دی ہے، جس میں ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس میں یونائیٹڈ نیشن کی سپرویژن میں انٹرنیشنل فورنزک ٹیم کے ذریعے ان کا، نواب اکبر بگٹی شہید کا ڈی این اے ٹیسٹ اور ان کی کاز آف ڈیتھ کے بارے میں جو ہے نا وہ وہاں سے سیمپل کلیکٹ کریں گے۔
پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا سے قومی اسمبلی کی نشست NA 154 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ 20 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں۔ البتہ مسلم لیگ نون کے امیدوار صدیق بلوچ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جہانگیر ترین کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے الزام عائد کیا ہے کہ نائجیریا کی فوج نے سینکڑوں شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق فوج کے سربراہ پر قاتلانہ حملے کے بعد فوج نے زریعہ نامی شمالی علاقے میں بلا امتیاز کارروائیاں کیں اور طاقت کا بے جا استعمال کیا۔ ان کارروائیوں کے خلاف نائجیریا، ایران اور بھارت میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ نائجیریا کی فوج نے شیعہ مسلمانوں کے قتل کے الزام کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ سرکاری تفتیش مکمل ہونے پر حقائق سامنے آ جائیں گے۔ فرانس کے وزیراعظم مینول والس نے آئینی ترامیم کا ایک مسودہ پارلیمان میں پیش کیا ہے۔ مسودے میں ان لوگوں کو فرانسیسی شہریت سے محروم کرنے کی تجویز دی گئی ہے جن کے پاس دوہری شہریت ہوگی اور وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہوں گے۔ ایسی آئینی اصلاحات کی اپیل صدر فرانسوا اولاند نے گزشتہ ماہ پیرس میں ہونے والے حملوں کے تناظر میں کی تھی۔ پارلیمانی منظوری کے بعد نئی ترامیم کے ذریعے فرانسیسی حکام کو اضافی اختیارات مل جائیں گے، جو موجودہ حالات میں صرف ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے بعد ملتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے مریخ کے لیے اپنا اگلا مشن معطل کر دیا ہے۔ انسائٹ نامی خلائی جہاز کو مارچ میں روانہ ہونا تھا، جس کے 6 ماہ بعد اسے مریخ پر اترنا تھا، لیکن انسائٹ کے ایک تحقیقاتی آلے میں خرابی کے باعث ناسا نے یہ مشن معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خرابی کا کھوج لگانے والے ڈاکٹر بروس بینٹ نے مشن کی اہمیت یوں بتائی۔
The real goal of the mission is to understand what happens مشن کا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مریخ کی پیدائش کے ابتدائی لاکھوں کروڑوں سالوں میں کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ دھندلا اور گیسوں سے بھرا ہوا نظام شمسی آج ہماری رہائش کے قابل بن گیا۔ مریخ کی انتہائی اندرونی سطح کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بہتر سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں تشدد، 10 افراد ہلاک۔ صوبہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع پر سینٹ میں حزب اختلاف کا زبردست احتجاج۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی موضوعات آج سیربین میں آنے کو ہیں۔ ذرا آگے چل کر آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ افغانستان کے صوبہ ہلمند سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ضلع سنگین کے بیشتر مقامات پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ادھر افغان وزرائے دفاع اور داخلہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سنگین میں محصور سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد کے لیے تازہ سیکیورٹی دستے پہنچ چکے ہیں۔ نامہ نگار سید انور اس وقت افغان دارالحکومت کابل سے ٹیلی فون لائن پر براہ راست موجود ہیں۔ سید انور، یہ بتائیے کہ ضلع سنگین سے تازہ اطلاعات کیا ہیں؟
ضلع سنگین کے لیے ابھی بھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے مقامی سیکیورٹی حکام نے کہا تھا کہ جو دو اہم جگہ ابھی تک افغان فورسز کے ہاتھ میں تھے، یعنی دلی ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ اور پولیس ہیڈ کوارٹر، آج وہ اس پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور پولیس فورسز ان دونوں علاقوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جو ایک چند کلومیٹر کے فاصلے پر افغان آرمی کی ایک بیس ہے، وہاں گئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح سے عصر کے وقت تک جو شدید لڑائی جاری تھی، اس میں 4 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور تقریباً 15 زخمی ہیں۔ لیکن افغان حکام کا یہاں کابل میں کہنا ہے کہ اضافی فورسز علاقے میں پہنچائی گئی ہے اور ہوا سے جو وہاں محصور فورسز ہیں ان کو خوراکی مواد اور فوجی جو ساز و سامان ضرورت ہے، ابتدائی جیسے ایمونیشن، یہ چیزیں انہیں ہوا سے فراہم کی گئی ہیں۔
تو افغان حکام کہتے ہیں کہ فوجی مدد بھی بھیجی گئی ہے، تو کیا اس سے صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟
ابھی تک ظاہر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ جس طرح گزشتہ 3-4 دنوں سے سنگین میں بہت شدید لڑائی جاری ہے، آج بھی جاری تھا۔ لیکن جو تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کابل میں تو حکام کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہو رہی ہے، لیکن وہاں جو مقامی حکام ہے، جن سے ایک دو بندوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور پولیس فورسز دو اہم مقامات سے، جو میں نے پہلے ذکر کیا، وہاں سے نکل چکے ہیں۔ اسی لیے چونکہ سنگین میں ٹیلی فون بھی صحیح کام نہیں کرتا، تو ایگزیکٹ اطلاعات جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں۔
اچھا، آپ نے مقامی حکام سے رابطہ کیا تھا، ان سے آپ کی بات ہوئی، انہوں نے کچھ بتایا آپ کو صورتحال کے بارے میں؟
مقامی 2-3 لوگوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت غصے میں بھی بظاہر نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ گورنر جو بات کر رہا ہے میڈیا میں وہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی تک جو مدد پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، مدد جن لوگوں کو بہت ضرورت ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ مدد ایک جس علاقے میں آرمی بیس ہے وہاں پہنچی ہے، لیکن مقامی حکام جو گزشتہ کئی دنوں سے شدید لڑائی میں محصور ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں اور بظاہر ان کا کہنا ہے کہ جو ان کا توقع تھا وہ ہوا نہیں ہے۔
سید انور، سنگین میں تو سیکیورٹی فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان کئی روز سے جنگ جاری ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں، عام لوگوں کی کیا حالت ہے؟
عام لوگوں کے لیے حالات بہت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. کل بھی ہم نے دو تین بندوں سے بات کی تھی, آج بھی دو سنگین کے باشندوں سے بات ہوئی جو علاقے سے نکل چکے ہیں. ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ ایک بار وہ خود شہر سے نکل گیا, دوسری بار اپنے بچوں کو نکال لیا, اور ان کا کہنا ہے کہ لوگ سنگین سے ہلمند کے مرکزی شہر لشکر کا اور قندھار کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں, اور وہاں سنگین ضلع سنگین کے مرکز میں جہاں شدید لڑائی جاری ہے لوگوں کے لیے زندگی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے.
ان تفصیلات کے لیے کابل سے سید انور آپ کا بہت شکریہ. افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں ضلع سنگین کے زیادہ تر علاقے پر طالبان کا قبضہ. صورتحال کی تجزیے کے لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں خطے کے امور کے ماہر اور شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال زئی اور سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر سمیع اللہ یوسف زئی. یہ دونوں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. سمیع, پہلا سوال آپ سے, یہ بتائیے کہ طالبان میں اختلافات کی خبریں بھی آتی رہی ہیں, اندرونی اختلافات کی تازہ صورتحال کیا ہے, اور کیا ایسے حملوں سے طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور قیادت پر اپنی گرفت ثابت کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, جو قیادت کے درمیان جو اختلافات کی خبریں آ رہے تھے, اس کے بعد چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو گئی ان کے درمیان, لیکن بظاہر لگتے ہیں کہ دن بہ دن اختر محمد منصور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فائٹر تھے, ان کے پاس گروپ تھے جو, اور ہلمند ایک ان کا اپنا صوبہ ہے, قندھار اور ہلمند کے درمیان سے اس کا تعلق ہے. تو قندھار ہلمند ایک بہت ہی اہم اسٹریٹجک جگہ ہے, اور اگر ہلمند کے طالبان ان کے زیر کمانڈ رہے تو میرے خیال میں پورے افغانستان کے طالبان ان کے زیر کمانڈ رہیں گے. اس لیے کہ اگر دیکھا جائے ہلمند بہت بڑا صوبہ ہے, اور طالبان کے اپرادھی قوت میں جو مین جو طالبان کا اپرادھی قوت ہے, جو کہ قندھاری طالبان کہا جاتا ہے, اس میں ہلمند کا بہت بڑا کردار ہے. باوجود کہ وہاں کا ایک اور کمانڈر ہے ملا ذاکر, تین دن پہلے انہوں نے ایک خط بھی ایشو کیا تھا جس میں انہوں نے ملا اختر منصور پہ کچھ اعتراضات بھی کی تھی, لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ اس طرح کے قندوز کے حملے کے بعد اب طالبان کے مضبوط گڑھ ہلمند کی طرف بڑھنے کی وجہ سے میرے خیال میں منصور کے جو مخالفین ہیں اس کو مایوسی ہو گئی ہے, اور اختر محمد منصور کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہی ہے, اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس وقت اگر ایک مضبوط دڑا ہے طالبان کا, وہ یہی اختر محمد منصور کا دڑا ہے جو اس وقت پوری کنٹرول میں ہے.
سمیع, آپ نے قندوز کا ذکر کیا اور اب سنگین کا بیشتر حصہ طالبان کے قبضے میں ہے, یہ اطلاعات ہیں, تو ان کامیابیوں سے خطے میں کسی جیو پولیٹیکل یا جغرافیائی سیاسی تبدیلی کا اشارہ تو نہیں مل رہا؟
اس کو, یہ بہت اہم علاقہ ہے, اس کا مختلف اینگل سے یہاں پر ٹریڈ جو ہو رہا ہے ڈرگس کا, اس سب سے زیادہ اس علاقے سے جا رہا ہے. اس علاقے میں بہت قیمتی جو اسٹون سے, جو ماربل سے, جو پاکستان اور ایران سمگلنگ کیا جاتا ہے, جو کہ کافی ریونیو انکم بناتے ہیں, یہ بھی اس علاقے سے جا رہے. اس کے علاوہ یہ ایران سرحد کے بھی قریب ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایران کو کافی ڈر ہے کہ اگر کچھ ممالک داعش کو ایرانین بارڈر تک پہنچا دے تو وہ ایران کے اندر انفلٹریشن کر سکتے ہیں, اندر جا سکتے ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں طالبان کا کنٹرول رہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب طالبان پر کافی پریشر بڑھ رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہلمند میں کچھ ایسا جگہ بنا دے, اگر پاکستان کو بہت زیادہ پریشر آ جائے اور وہ ہر چیز پاکستان کو جو کہنا چاہتے ہیں مذاکرات کے بابت وہ اس کو قبول نہ کرے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ شہر کے کچھ لوگ وہاں جائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ملا منصور خود ایک ویڈیو میں نمودار ہو جائے اپنے پائلٹر کے ساتھ, تو اس کا یہ ایک دو فائدے ہوں گے طالبان کو, اور اس کو پاکستان کو بھی ایک قسم کے فائدہ ہوگا. تو یہ کہ پاکستان اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ طالبان کو مذاکرات کے لیول پہ آئے, ہمارا اتنا زیادہ رسوخ نہیں تھا سر رسوخ, اور اس کی وجہ سے وہ پریشر کی وجہ سے وہ طالبان پاکستان سے نکل گئی, اب ہم سے اتنا زیادہ مطالبہ نہ کرے. دوسرے طالبان بھی اب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم, جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم اب افغانستان میں مقیم ہیں اور ہمارے پاس علاقے ہیں, لیکن کوئٹہ ہلمند میں جو ابھی کچھ ہوا سنگین کا, اس کا بالکل توقعات ہو رہے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے مساکلہ کے پر قبضہ کر دیا، دو تین مہینے پہلے افغان فورسز نے اس کو دوبارہ قبضے میں نہیں لیا، اس کے بعد نوزاد جو کہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اس پر بھی قبضہ ہو گیا، وہ زیر زیر آہستہ آہستہ
سمی یہ بتائیے، دیکھیں ماضی میں جب طالبان کی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں، ان کے حملوں میں تیزی آتی ہے تو الزام لگتا ہے پاکستان پر، اب کیا لگتا ہے کہ اس کا الزام بھی پاکستان کے سر جائے گا؟
جی پاکستان تو میرے خیال میں طالبان سے الزام سے شاید وہ بچ جائے، آج ہی افغان انٹیریئر جو ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے بات کی کہ اس میں جو فائٹرز ہیں جو وہاں پر لڑائی لڑ رہی ہے وہ زیادہ تر باہر سے آئی ہے، ان کی لنکس باہر سے ہے، تو میرے خیال میں جب تک افغانستان میں طالبان ہوں گے تو پاکستان پر اسی طرح الزام آتے رہیں گے، اور میرے خیال میں اس الزام میں کچھ حد تک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر افغان طالبان کے موجود ہے، وہ افغان مہاجرین کے کیمپوں میں بھی رہتے ہیں، تو پاکستان کو اگر اس الزام پوری طرح اس سے بچنا ہو اور اس کو اختتام تک پہنچانا ہو تو اس وقت میں پاسبل ہوں گے کہ پوری طرح طالبان امن کے مذاکرات پہ آ جائے اور افغانستان پہ قبضہ کرے، اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک طالبان رہیں گے اور وہ افغان کو حکومت کے خلاف لڑتے رہیں گے، افغانستان کو تو چھوڑ دو، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان پر اس کا الزام لگاتے رہیں گے۔
سمیع یوسف زئی آپ کا بہت شکریہ، اور اب موسیٰ خان جلال زئی آپ سے ہے میرا سوال، افغان حکومت اور فوج کیا اس قابل ہے کہ ہلمند جیسے اہم صوبے کو طالبان کے مکمل قبضے میں جانے سے بچا سکے؟
دیکھیں افغان حکومت اور افغان فورسز اور ان کے اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہے، خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قندوز میں جب طالبان نے قبضہ کیا اور پریزیڈنٹ نے جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے رپورٹ دی ہے اپنی 20-25 صفحات کی رپورٹ، انہوں نے کہا کہ فورسز اور انٹیلیجنس کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں تھا۔ ہلمند میں بھی ایک بنیادی وجہ جو سنگین ڈسٹرکٹ پر طالبان نے قبضہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 6 مہینے سے جو مصدقہ اطلاعات ہیں فوج اور پولیس کی اہلکاروں کو تنخواہیں نہیں ملے تھے، اور انہوں نے طالبان کو دعوت بھی دی، ان کو اسلحہ بھی دیا اور خود پیچھے ہٹ گئی ہیں، جو پیسے لیے ہیں یا جو بھی چیزیں لیے ہیں۔ امریکن کمانڈر کا کہنا ہے کہ 65% علاقے پر اب طالبان قابض ہیں ہلمند، تو حکومت کے اندر کچھ یعنی حکومت ڈیوائڈ ہے، آدھی حکومت جو ہے اور ان کے ایم پیز جو ہے وہ اہلکار وہ طالبان کے حامی ہیں، اور آدھی جو ہے ان کے مخالف ہیں، آپس میں جو ہے اداروں کے اندر بھی لڑ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی پچھلے ہفتے کافی گرما گرم بات ہوئی۔
موسیٰ خان جلال زئی، کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی متوازی حکومتیں چل رہی ہیں، کیا طالبان کی کامیابیاں حکومت کے اندرونی اختلافات کا شاخصانہ تو نہیں؟
بالکل بالکل ہے، طالبان کی کامیابی کی وجہ بھی ہے، اشرف غنی نے پچھلے سال بھی اور اس سال یعنی 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے، طالبان جو ہے وہ پولیٹیکل اپوزیشن ہے، جبکہ ڈاکٹر عبداللہ کا خیال ہے کہ طالبان دہشت گرد ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں کہ صوبے بھی ان کے الگ الگ ہیں، ان کے کیبنٹ بھی الگ ہے، ان کے بجٹ بھی الگ ہے، ان کے منسٹرز بھی الگ ہیں، اور گورنر سے لے کر ایگزیکٹو آفیسر تک جب وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ الگ الگ جو ہے وہ خود کرتے ہیں، اگر کوئی ایک صدر دوسری کی جگہ جو ہے کسی اپنے بندی کو اپوائنٹ کرے تو وہ فوراً اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور یہ اختلافات میرے خیال میں چلتے رہیں گے، لیکن اصل بنیادی بات یہ کہ طالبان کے درمیان یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہلمند میں لشکر طیبہ بھی ہے، لشکر جنگی بھی ہے، اسی طرح جو ہے ملا ذاکر بھی ہے، اسی طرح جو ہے ملا منصور بھی ہے، تو وہ یہ جو فورسز ہیں وہ ملا منصور کی قیادت میں نہ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ان کی قیادت میں آنا چاہتے ہیں، وہ ہر کوئی انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، اگر یونٹی آف کمانڈ ہوتی تو آج وہ کندھار پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی عنقریب کابل کا دورہ کرنے والے ہیں، تو ایسے حالات میں جب طالبان کامیابی حاصل کر رہے ہیں کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں یہ اتفاق تو خیر نہیں ہے، یہ کہ حکمت عملی ہے اور بھارت اب افغانستان میں اتنا مؤثر نہیں ہے جس جب سے اشرف غنی پر اقتدار آئی ہے، بہت سارے ان کے سینٹرز اور مراکز اور ٹریننگ سینٹر جہاں بلوچ میں ٹریننگ لے رہے تھے سب فرحان اور دوسری جگہوں میں وہ بند ہو چکی ہیں. اور افغان حکومت نے تقریباً 5 مہینے پہلے بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے ریوائول کے لیے ریکویسٹ کی تھی مگر ہندوستان نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ریوائو کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے تو آپ پاکستان کی طرف چلے گئے ہیں اور اب ہمیں اہمیت صاحب نہیں دے رہے ہیں. پارلیمنٹ کا بلڈنگ بنانا یا کوئی ٹائلٹ بنانا یا کوئی اور چیز بنانا انڈیا جو ہے وہ کر رہے ہیں مگر بنیادی طور پر افغان فورسز کی انہوں نے کوئی خاص مدد نہیں کی ہے سوائے اس کی کل 3 ہیلی کاپٹر بھارت سے آ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اور وہ اس ہلمند میں وہ استعمال کر رہے ہیں.
موسیٰ خان جلال زئی اور سمی یوسف زئی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور افغانستان سے رخ کرتے ہیں عراق کا جہاں رمادی پر سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ ختم کرانے کے لیے عراقی فوجیوں کی شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی دوسرے روز بھی جاری ہے. اطلاعات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. حکام کو امید ہے کہ اختتام ہفتہ تک شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا. مزید تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی جاوید سومرو.
خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے جنگجوؤں کو شہر سے نکال باہر کرنے کے لیے عراقی خصوصی دستوں کے فوجی گلی گلی میں لڑائی لڑ رہے ہیں. عراقی فوجی دستوں کی شہر میں قائم اہم سرکاری عمارت کی جانب پیش قدمی جاری ہے لیکن راستے میں ان کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے. برطانیہ میں عراق کے سفیر نے بی بی سی کو بتایا کہ رمادی کا کنٹرول حاصل کرنا بہت ضروری ہے.
یہ دنیا کے لیے اہم پیغام ہوگا کہ عراقی اپنے شہروں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ کارروائی خود عراقی فوج کر رہی ہے. حکمت عملی کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہوگا. اس کے بعد ہم موصل کی جانب توجہ دیں گے.
عراقی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اختتام ہفتہ تک شہر کا کنٹرول حاصل کر لیں گے لیکن امریکی قیادت والے فوجی اتحاد کا اس سلسلے میں محتاط رد عمل سامنے آیا ہے. اتحاد کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کا صرف یہ کہنا تھا کہ لڑائی بہت سخت ہوگی. ترجمان کے مطابق شہر میں تقریباً 350 دولت اسلامیہ کے جنگجو موجود ہیں جبکہ 10,000 عام شہری قیام پذیر ہیں. ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ عام شہریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے. رواں برس مئی میں دولت اسلامیہ نے عراقی فوجوں کی پسپائی کے بعد رمادی پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد کئی ماہ تک عراقی فوجیوں کی خصوصی تربیت اور تازہ دم بھرتیوں کے بعد یہ کارروائی شروع کی گئی ہے. موجودہ کارروائی میں عراقی فوجوں کو اتحادی فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے. تاہم کارروائی سے شیعہ ملیشیاؤں کو مکمل طور پر الگ رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی موجودگی سے سنی قبائل کے ساتھ غیر ضروری تصادم کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ رمادی پر اگر عراقی فوجوں کا قبضہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر شدت پسندوں کا قبضہ برقرار رہے گا اور پورے خطے کو ان سے پاک کرنے کے لیے ایک طویل زمینی جنگ کی ضرورت ہوگی. جاوید سومرو، بی بی سی نیوز.
اور عراق کے بعد شام کا ذکر. حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عرب ملک شام میں 30 ستمبر سے اب تک روس کے فضائی حملوں میں کم سے کم 200 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کہ یہ حملے جنگی جرائم کے زمرے میں شمار ہو سکتے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں شام کے اندر روس کے 6 فضائی حملوں کی نشاندہی کی ہے جن میں اس کے بقول درجنوں عام شہری ہلاک ہوئے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام حملوں میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان کے آس پاس کوئی عسکری ہدف موجود نہیں تھا. ایمنیسٹی نے اس تحقیقاتی رپورٹ کے لیے عینی شاہدین سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے بات کی جبکہ ڈاکٹروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور ہتھیاروں کے ماہرین سے بھی انٹرویوز کیے. کہتی ہے کہ روسی جنگی طیاروں کے ان حملوں میں مکانات کے علاوہ اسپتال، بازار اور مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ روسی فوج نے غیر قانونی طور پر گنجان آباد علاقوں میں اندھا دھند بمباری کی اور کلسٹر بم بھی پھینکے. رپورٹ میں ایسے ہی ایک واقعے کا بھی ذکر ہے. سنیے ظفر سید سے.
یہ 29 نومبر کی بات ہے جب روس کے کم 1 جنگی طیارے نے ادلیب صوبے کے علاقے اریحا کے مصروف بازار میں 3 میزائل داغے. ہمیں ایک مقامی کارکن محمد قرابی الغزل نے بتایا کہ وہ معمول کی اتوار کی صبح تھی اور کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. لوگ چیزیں خرید رہے تھے اور بچے کھا پی رہے تھے. پہلے زوردار دھماکہ ہوا, فضا دھوئیں اور مٹی بھر گئی, ہر کوئی بھونچکا رہ گیا. چند لمحوں بعد ہی لوگوں کی چیخ پکار تھی اور چار سو جلنے کی بو تھی. ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. اس حملے میں کل 49 عام شہری ہلاک یا لاپتہ ہو گئے.
یہ رپورٹ تیار کی تھی احمد رضا نے. سیربین ابھی جاری ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ فاسٹ بولر محمد عامر کو اگرچہ قومی تربیتی کیمپ میں شامل کر کے آئندہ ماہ نیوزی لینڈ کے دورے پر بھیجنے کا اشارہ دے دیا ہے, لیکن اس راہ میں سب سے بڑی قانونی رکاوٹ ویزے کا حصول ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اس سلسلے میں قانونی ماہرین سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے کہ کیا محمد عامر کو نیوزی لینڈ کا ویزا مل سکتا ہے یا نہیں. اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل حیدر رضوی کہتے ہیں,
چونکہ عامر ایک برطانوی عدالت سے سزا یافتہ ہے, سزا کے نتیجے میں انہوں نے جیل میں بھی وقت گزارا ہے, تو اب دنیا میں جو ویزا گرانٹنگ اصول ہیں اس میں میجورٹی جو ممالک ہیں, اسپیشلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور کامن ویلتھ کے جو ملک ہیں خاص طور پہ, وہ اگر کسی بھی کامن ویلتھ ملک سے آپ کو سزا ہوئی ہو یا کہیں بھی کرمنل کورٹ سے سزا ہوئی ہو تو وہ اس کا ریکارڈ مانگتے ہیں اور آپ سے پوری انفارمیشن مانگتے ہیں. اور بہت سے ان ممالک میں اگر آپ کسی اور دوسرے ملک سے سزا یافتہ ہوں اور آپ جیل گئے ہوں تو پر سے آپ کو ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. پی سی بی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, یہ چیزیں ان ریلیونٹ ملک کی ریلیونٹ اتھارٹیز کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ویزا دیا جائے یا نہ دیا جائے.
دوسری جانب محمد عامر کی تربیتی کیمپ میں شمولیت پر بعض کھلاڑیوں کے تحفظات کے بعد اب ایک سلیکٹر بھی خلاف ہو گئے ہیں. پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی محمد حفیظ نے بنگلہ دیشی لیگ کے موقع پر کہا تھا کہ وہ محمد عامر کو اپنے ساتھ ایک ہی ٹیم میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کوچ وقار یونس کو ذمہ داری سونپی ہے, جو اگلے چند روز میں کھلاڑیوں سے اس معاملے پر بات کریں گے. آسٹریلوی بیٹسمین اسٹیو اسمتھ آئی سی سی کے سال 2015 کے بہترین کرکٹر قرار پائے ہیں. انہوں نے سال کے بہترین ٹیسٹ کھلاڑی کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے. انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمی اینڈرسن پنڈلی کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور 26 دسمبر سے جنوبی افریقہ کے خلاف جوہانسبرگ میں شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں ان کی شرکت یقینی.
یہ تھے عبدالرشید شکور. صوبہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع پر سینٹ میں حزب اختلاف کا زبردست احتجاج, صوبہ بلوچستان میں تشدد میں 10 افراد ہلاک, شیکسپیئر کے ڈرامے پر مبنی پاکستانی فلم آئندہ برس ریلیز ہو رہی ہے. ان کے علاوہ دوسری رپورٹیں بھی آنے کو ہیں. اس وقت خبروں کا خلاصہ.
افغانستان کے صوبے ہلمند سے آنے والی اطلاعات سے اندیہ مل رہا ہے کہ طالبان نے سنگین ضلع کے اہم حصوں پر قبضہ کر لیا ہے. ادھر عراق کے شہر رمادی میں عراقی فوج کو دولت اسلامیہ کے خلاف اہم کامیابیاں ملنے کی اطلاعات ہیں. پاکستان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت صوبہ سندھ میں رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جانے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایوان بالا میں احتجاج کیا ہے. پاکستان میں کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی قبر کشائی کی جائے. اور پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا سے قومی اسمبلی کی نشست این اے 154 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ظہیر الدین بابر سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ سندھ میں رینجرز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مکمل اختیارات دینے کے خلاف آج سینٹ میں حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے پرزور احتجاج کیا اور وفاق کے اس عمل کے خلاف ایوان کی کارروائی سے واک آؤٹ بھی کیا. اس احتجاج میں صوبہ سندھ سے نمائندگی رکھنے والی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین نے حصہ نہیں لیا. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ.
آج رضا ربانی کی صدارت میں ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے سندھ میں شدت پسندوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف آپریشن جاری رکھنے سے متعلق مختلف آپشنز دینے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. سینیٹر فرید اللہ بابر نے کہا کہ وفاق نے پورس کے ہاتھیوں کی طرح سندھ پر حملہ کیا ہے اور یہ حملہ راجہ پورس کے ہاتھیوں کی طرح ہی ناکام ہوگا. انہوں نے کہا کہ سندھ میں شدت پسندوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری آپریشن میں صوبائی حکومت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کو دہشت گردی کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے شدت پسندی کے خلاف جنگ میں دیگر سیاسی جماعتوں کی نسبت سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ رینجرز کے اختیارات میں صوبائی حکومت نے کوئی کمی نہیں کی. سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سعید غنی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ خود کو شہنشاہ اور دیگر اداروں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر عوام میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی شدت پسندوں کی حمایت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی معاملے میں مداخلت کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. سعید غنی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت سندھ میں رینجرز کو اختیارات دینے کے معاملے کو عدالت میں لے کر جانے کے بجائے مل بیٹھ کر حل کرنا چاہتی ہے. حزب مخالف کی ایک اور جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما الیاس بلور کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت صوبائی مختاری کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی معاملات میں بے جا مداخلت سے وفاق کی اکائیاں کمزور ہوں گی جس کا نقصان ملک کو ہوگا. دوسری طرف وزارت داخلہ نے سندھ رینجرز پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیلات جاری کی ہیں جس کے مطابق رواں مالی سال کے دوران وفاقی حکومت نے اس پیراملٹری فورس پر سندھ میں تعیناتی کے دوران 9 ارب روپے خرچ کیے ہیں جبکہ صوبائی حکومت کی طرف سے سندھ رینجرز پر اس عرصے کے دوران 2 ارب روپے خرچ کیے گئے. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر سعید غنی سے پوچھا کہ کیا ان کے خیال میں وفاقی حکومت کا انسداد دہشت گردی قانون کے تحت رینجرز کو اختیارات دینا آئین و قانون کے منافی ہے.
دیکھیں وفاقی حکومت ایک غلط بات کر رہی ہے اور اس کا تاثر غلط بنانے کی کوشش کر رہی ہے. بنیادی طور پر سندھ حکومت نے رینجرز کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں کی تھی اور صرف یہ تھا کہ رینجرز نے پچھلے دنوں کچھ واقعات میں اپنے اختیاروں سے تجاوز کیا اور سندھ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ رینجرز کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ اتنے ہی استعمال کریں, اس سے تجاوز نہ کریں. اور صرف اسی سبب انہوں نے جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ چند واقعات جو براہ راست دہشت گردی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کو اوور سی کریں, اور اگر رینجرز کے پاس شواہد ہوں تو وہ پہلے چیف منسٹر صاحب کو دکھا کے ان سے اپروول لے لیں اور پھر اس میں کاروائی کریں. تو یہ کوئی ایسی بری بات تھی نہیں, لیکن بہرحال وفاقی حکومت اور خاص طور پہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ شاید چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس لیے کام کیا.
نہیں تو آپ نے خود کہا کہ صوبائی حکومت کا بھی یہی موقف ہے, تو پھر یہ خرابی کہاں پیدا ہوئی, یہ اختلاف کہاں پیدا ہوا, آج آپ لوگوں نے احتجاج کیا سینٹ کے اندر.
دیکھیں ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست کو بھی یہ اختیارات کی ڈیٹ جب ایکسپائر ہوئی تو فردر ایکسٹینشن کی ضرورت تھی. اس سے کچھ دن پہلے رینجرز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر بھی ایک چھاپہ مارا تھا, اور جب وہ چھاپہ مارا تو چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی رینجرز کو اس وقت بھی خط لکھا اور انہیں بتایا کہ یہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اور یہ آپ کے مینڈیٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس وقت بات چیت ہوئی اور یہ غالباً یقین دہانی کرائے گی سندھ گورنمنٹ کو کہ آئندہ اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. لیکن اس وقت جب 120 دن کی ایکسٹینشن ہو گئی اس کے بعد دوبارہ یہ واقعات ہوئے, ڈاکٹر آسم کا بھی ہوا, کچھ اور بھی ہوئے, تو اس وقت بھی محسوس کیا گیا کہ چونکہ جو اختیارات رینجرز کے پاس ہے اس پہ ہمیں نہ اعتراض تھا نہ ہمیں ہے, لیکن اگر وہ کہیں تجاوز کر رہے ہیں تو اس تجاوز کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. وہ سب گورنمنٹ نے کیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے ان اقدامات کو ماننے سے انکار کر کے براہ راست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر ایک فیصلہ کیا ہے, جو کہ آئین کا جو آرٹیکل 147 ہے وہ کلیئرلی پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ شرائط بھی عائد کر سکتے ہیں اور چاہیں تو غیر مشروط طور پر کریں.
تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا یہ اقدام خلاف آئین ہے تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟
یہ میرے لیے کہنا سب قبل از وقت ہوگا, کیونکہ یہ فیصلہ پہلی بات تو یہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے.
عدالتیں موجود ہیں, اگر ادارے تجاوز کرتے ہیں اپنے اختیارات سے تو بجائے اس کے کہ اسے پولیٹیسائز کیا جائے, اسے سیاسی رنگ دیا جائے, عدالتوں سے رجوع کیا جائے, عدالتیں فیصلے کریں گی کہ کون مجرم ہے یا نہیں ہے یا کہاں تجاوز کیا گیا ہے اختیارات سے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے کسی حد تک اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ اگر حکومت میں اور اداروں میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہو تو اس کو بجائے پبلک کرنے کی اس کو غور کرنا چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے. یہ مسئلہ سارا خراب ہوا چودھری نثار علی خان صاحب کی وہ جو پریس کانفرنس ہے, ادر وائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں اس نیج تک جاتی اور یہ ایک بڑا تاثر گیا اور لوگوں نے یہ تجیب حاصل کیا کہ شاید سیاسی جماعتوں کی لڑائی کی وجہ سے ادارے خراب ہوئے.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر سعید غنی. اور جب اسی موضوع پر میں نے وفاقی حکومت کا موقف جاننے کے لیے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان سے پوچھا کہ آئین کی شق 147 کے تحت تو وفاقی حکومت کا ایک اہلکار یا کوئی ایک محکمہ صوبائی حکومت کے کہنے پر صوبے کی حکومت کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے نہ کہ وفاقی حکومت کے کہنے پر, تو ایسی صورت میں پولیس کے اختیارات کس قانون کے تحت رینجرز کے افسران استعمال کر سکیں گے؟
مسائل اس لیے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے وہ جو جب سے ڈاکٹر عاصم کو پکڑا اور کچھ اور لوگوں پہ وہ چھاپے وغیرہ مارے, تو اب یہ سندھ اسمبلی بھی یاد آ گئی, یہ اختیار بھی یاد آ گیا اور اس اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو آپ کی مرضی سے دیا گیا تھا. اچھا مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک طرف امن ہے کراچی کا, وہاں جو بحال ہو چکا ہے, لوگ خوش ہیں, لوگ صبح 3-4 بجے تک ریسٹورینٹ کھلے ہوتے ہیں جو 8 بجے رات کو بند ہو جایا کرتے تھے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو چکا ہے, امام بار گئے اور مسجدوں میں دھماکے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہو رہے, یا اکا دکا کبھی ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں, ایک طرف یہ بات ہے. دوسری طرف چند کرپٹ لوگوں کا مسئلہ ہے, تو یہ تو بڑی صاف بات ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے, اور اس کو اگر اس طرح سے یہ ہینڈل کریں گے اس میں کیسے کوئی کمپرومائز کر سکتی ہے. اور مسئلہ وفاق اور سندھ کا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ رینجرز کی اور سندھ کی بات ضرور ہے, لیکن وفاق کا لیے تو سندھ اور پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان میں کوئی فرق نہیں.
تو وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ رینجرز انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مجریہ 1997 کے تحت اپنے پولیس والے اختیارات استعمال کر سکتی ہے, تو یہ قانون جیسا کہ آپ نے کہا کہ وفاق کے لیے پنجاب میں یا سندھ میں یا دوسرے جو صوبے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, تو یہ قانون تو پورے ملک کے لیے ہے, اس کا اطلاق یہ صرف صوبہ سندھ کے لیے کیوں کیا گیا ہے؟
اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے خود بلایا وہاں پہ, سپریم کورٹ نے یہ کہا, کسی صوبے میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ پارٹیاں جو ہیں وہ ملوث ہیں یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں.
مشاہد اللہ خان صاحب, دہشت گردی کے واقعات تو ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوئے ہیں.
بالکل ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہیں ہیں. میں تو سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں نا, ایک کے پی کے میں افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہیں, اس کا فال آؤٹ پنجاب میں بھی ہے, دیگر جگہوں پہ بھی ہے, میں آپ سے کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, لیکن ایک عمومی جو جرائم ہوتے ہیں ایک مخصوص مطلب کہ آپ دیکھیں نا, اور پھر ایک طویل عرصے سے ہو رہے ہیں.
کیا وفاقی حکومت یہ محسوس کر رہی ہے یا سمجھ رہی ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت گڈ گورننس کے قابل نہیں, اچھی حکمرانی نہیں فراہم کر سکتی, اور یا سندھ کی حکومت امن عامہ کو بہتر بنانے میں سنجیدہ نہیں؟ کیا سوچ ہے وفاقی حکومت کی؟
میں یہ کہوں گا کہ سنجیدہ نہیں ہے, مطلب سنجیدہ ہوگی لیکن سندھ کے اندر پرابلم تو ہے نا گورننس کا.
لیکن اگر وفاقی حکومت سندھ کی صوبائی حکومت سے مطمئن نہیں ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ پوری طرح سے وہ گورننس فراہم نہیں کر پا رہی, جیسا آپ نے ابھی اشارہ کیا, تو گورنر راج کیوں نافذ نہیں کر دیا جاتا؟ وہ تو ایک آئینی راستہ ہے.
دیکھیں, گورنر راج کے بارے نافذ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. سندھ کی موجودہ حکومت جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے, وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور گورنر رول گو آئینی ایک آپشن ضرور ہے, لیکن اس طرح کی کوئی بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, نہ اس میں کسی نے سوچا ہے. لہٰذا اس طرح کی باتوں کو اپنے سامنے, اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہونے چاہیے, اور جو کرپشن جن لوگوں نے کی ہے ان کو آن ٹاسک خود وہاں کی حکومت کو لینا چاہیے. لیکن اب جب وہاں کے جو کرپشن کے خلاف جو ادارے ہیں ان کے لوگ خود جیلوں میں ہیں کرپشن کے اندر, پھر مجھے بتائیں نا, پھر سوالات تو پیدا ہو جائیں گے.
یہ تھے وفاق میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان. صوبہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے بارے میں وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت اور حزب اختلاف کے موقف میں واضح تضاد ہے. میں نے اس کے قانونی پہلو کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں آئینی ماہر اور سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ رینجرز کے کراچی میں اختیارات اور وفاقی حکومت کی جانب سے ان میں توسیع کا اعلان, اس میں آئینی ابہام کہاں ہے اور کیوں پیدا ہوا؟
دیکھیے, ایک حد تک ابہام تو سندھ حکومت اور سندھ اسمبلی کی قرارداد کی وجہ سے پیدا ہو گیا. ظاہر ہے کہ جو سندھ اسمبلی آئین کا یا قانون کا احاطہ جس حوالے سے کر رہی ہے, جس انداز سے کر رہی ہے, اس میں اور وفاقی حکومت کی سمجھ میں فرق ہے. وفاقی حکومت کا یہ ہے نظریہ کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی اختیار وفاقی حکومت کو یا رینجرز کو, جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے, منتقل نہیں کرتی. جو اختیارات رینجرز کی ہیں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت براہ راست رینجرز کو ملتے ہیں, وہ وفاقی اختیارات ہیں. لہذا چونکہ اختیارات صوبے سے یا صوبائی اسمبلی سے اخذ نہیں کیے جا رہے, اس لیے صوبہ یا صوبائی اسمبلی ان اختیارات میں کوئی تخفیف کمی بیشی نہیں کر سکتی. وہ صرف اتنا کرنے کی مجاز ہے صوبائی حکومت کہ وفاق سے درخواست کرے کہ رینجرز کو بھیجنے, کیونکہ پولیس کے کنٹرول سے معاملہ بڑھ چکا ہے آگے, پولیس معاملات کو قابو میں نہیں لا پا رہی, لہذا رینجرز کو بھیجیں. لیکن جب رینجرز آتے ہیں تو وہ اپنے اختیارات قانون سے حاصل کرتے ہیں, صوبائی اسمبلی سے حاصل نہیں کرتے, صوبائی حکومت سے حاصل نہیں کرتے. لہذا صوبائی حکومت یا صوبائی اسمبلی ان کے اختیارات پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتی. میری نظر میں یہ درست سمجھ ہے قانون کی اور آئین کی, اور اگر یہ درست ہے تو پھر آئین کا جو آرٹیکل ہے 147, اس کا کوئی اس تمام معاملے میں عمل دخل نہیں ہے. صوبائی اسمبلی یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ یہ اختیارات رینجرز کو ہم دے رہے ہیں, لہٰذا آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت ہم ان اختیارات پر قدغن لگا سکتے ہیں, ان کو مشروط کر سکتے ہیں. لیکن یہ تمام معاملہ اس بات پر مبنی ہے کہ کیا کوئی اختیار صوبے سے رینجرز کو جا رہا ہے یا نہیں. اگر تو صوبے سے جا رہا ہے پھر تو اس پہ کنڈیشن یا قدغن لگائی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی اختیار سرے سے صوبے سے منتقل ہی نہیں ہو رہا رینجرز کو, رینجرز اپنے اختیارات براہ راست وفاقی قانون کے تحت استعمال کر رہے ہیں, تو پھر صوبے کا اس میں عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. صوبے کا عمل دخل صرف اس حد تک رہتا ہے کہ صوبے کی درخواست ضروری ہے. صوبے کی درخواست کے بغیر وفاق رینجرز کو متعین نہیں کر سکتا, لیکن جب ایک دفعہ درخواست آ گئی تو پھر اختیارات میں کمی ممکن نہیں ہے, اختیارات وہی ہوں گے جو قانون کے تحت رینجرز کو حاصل ہیں. ایک اس میں میں گزارش اور کروں, اب صورتحال یہ تھی کہ جو صوبے نے درخواست بھیجی وہ درخواست مشروط تھی, اس میں یہ کہا گیا کہ رینجرز کو بھیجئے لیکن ان کے اختیارات پر یہ قدغن لگا کر ان کو بھیجئے. اب اس درخواست کے بعد وفاق دو لائحہ عمل اختیار کر سکتا تھا, یا یہ کہ اس درخواست کو واپس بھیج دیتا. وفاقی حکومت یہ کہتی کہ آپ کی درخواست چونکہ مشروط ہے اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے, آپ اپنی درخواست پہ نظر ثانی کیجئے اور ایک غیر مشروط درخواست دیجئے جو کہ قانون کے مطابق جس کا تقاضا ہے. وفاقی حکومت نے ایسا نہیں کیا. وفاقی حکومت نے یوں کیا کہ مشروط درخواست کو غیر مشروط تصور کیا, جہاں تک رینجرز کے بھیجے جانے کی درخواست تھی اس کو قبول کر لیا, جہاں تک شرائط عائد کی گئی تھی ان شرائط کو نظر انداز کر دیا. اس سے اب ایک قانونی ایک قضیہ کہہ لیجئے, ایک تنازع کہہ لیجئے, وہ کھڑا ہوا ہے کہ کیا مشروط درخواست کی جا سکتی تھی, کیا مشروط درخواست کو غیر مشروط سمجھ کر قبول کیا جا سکتا تھا,
کیا اس میں کوئی آئین کے آرٹیکل 147 کا عمل دخل ہے؟ یہ تمام معاملات ہیں جو اب ایک تنازع بنے ہوئے ہیں اور شاید بالآخر یہ معاملات عدالتوں میں جائیں۔
صوبہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات پر وفاقی حکومت اور حزب اختلاف میں تنازع۔ اس تنازع کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے میں میری مدد کر رہے تھے آئینی ماہر اور سینئر وکیل سلمان اکرم راجا۔ اور اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، جہاں سے ابھی اطلاع ملی ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے اور گورنر نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ اس وقت کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں۔ کاظم، اس خبر کی مزید تفصیل۔
جی عمر، اب سے کوئی ایک گھنٹہ قبل ڈاکٹر مالک بلوچ گورنر بلوچستان سے ملے تھے۔ یہ ملاقات ان کی گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ میری بات ہوئی یہاں محکمہ اطلاعات کے ایک اہلکار سے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر مالک نے اپنا استعفیٰ پیش کیا اور گورنر بلوچستان نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ تو چونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ 2013 کے عام انتخابات کے بعد مری معاہدے کے تحت 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے اور ان کی مدت 9 جنوری کو ختم ہوئی تھی۔ تو اس خاتمے کے بعد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اگلے جو معاہدے کے تحت اگلی مدت کے لیے مسلم لیگ نون بلوچستان کے جو صوبائی صدر ہیں نواب ثناء اللہ ظہری کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ تو اب ان کا انتخاب ہونا ہے بلوچستان اسمبلی سے اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے حلف اٹھائیں گے۔
تو شراکت اقتدار کے اس معاہدے کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کب حلف اٹھائیں گے؟
ہماری بات ہوئی یہاں محکمہ اطلاعات کے اہلکاروں سے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کی طلبی کی۔ تاہم جو قائم مقام اسپیکر تھے میر عبدالقدوس بزنجان، سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کل متوقع ہے کہ یہ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس طلب ہو، اس میں سب سے پہلے اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کا جو اسپیکر نہیں ہے اور طویل عرصے قدوس بزنجو قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور باخبر ذرائع نے ہمیں بتایا کہ پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے لیے ایک خاتون رکن کو اسپیکر نامزد کیا گیا ہے اور وہ رائلہ دورانی ہے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ جی،
ان تفصیلات کے لیے کوئٹہ سے محمد کاظم آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب کراچی چلتے ہیں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سول اسپتال آمد کے دوران ایک 10 ماہ کی بیمار بچی ہلاک ہو گئی ہے۔ والدین کا الزام ہے کہ سرکاری پروٹوکول کی وجہ سے وہ وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ پائے اور ان کی بیٹی نے ان کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل۔
کراچی سول اسپتال میں آج دوپہر کو ٹراما سینٹر کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں صوبائی وزراء کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی۔ عمارت کے اندر جب یہ تقریب جاری تھی تو ٹی وی چینلز کے کیمرہ مینز نے ایک شخص کو کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے سمیت دوڑتے دیکھا اور کیمرہ ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد فیصل نامی یہ شخص مردہ بچے کے ساتھ واپس آیا اور بتایا کہ اس کی 10 ماہ کی بیٹی بسما کو شدید بخار تھا۔ وہ اس کو اسپتال لے کر آ رہا تھا کہ کہیں سے راستہ نہیں ملا۔ جب وہ اسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر 10 منٹ پہلے آتے تو بچی بچ جاتی۔
سر، یہی جو ان کے یہاں جو جن لوگوں نے وی آئی پی ایک کلچر اپنی جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، غریب کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، غریب ان کے لیے کوئی ویلیبل نہیں ہے کہ اس کی جان ہے۔ ذمہ دار تو یہی ہوں گے اور کون ہوں گے جو ان لوگوں نے حکومت وقت ہی ہوں گے۔ اور ساری باتیں ان کے آنے سے یہ ہوا ہے نا، یہ نہیں آتے تو ہم اپنی بچی کو دکھا دیتے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہی اندر ان لوگوں نے رزلٹ ہمیں کچھ دیتا۔
کراچی سول اسپتال میں شہید بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو پہلا سرکاری ٹراما سینٹر ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نثار کھوڑوں نے بچی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بلاول بھٹو کی سیکیورٹی بھی اہم ہے۔
یقینا ہمیں ہمدردی ہے اس بچی کے والدین کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے۔ پروٹوکول کی بات نہیں ہے، ہم ادھر اس بلڈنگ کی افتتاح کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے کوئی اور راستہ دوسرا کوئی بلاک کرنے کے لیے نہ کہا تھا نہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہمیں ہر ایک کی سیکیورٹی کا بھی اثر اور خبر رکھنی چاہیے۔ یقینی طور پر اگر چیف منسٹر صاحب آ رہے تھے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہوتا ہے، اور ہمارے سے سب سے زیادہ عزیز تو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جن کے فیملی پر، جس کی پارٹی پر अक्सर ऑपरेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न रहे हैं। हमने हाँ अगर कुछ सिक्योरिटी रखी तो उसमें भी यकीनन पाकिस्तान की सालमियत को नजर में रख के रखी, क्योंकि इन लोगों की सालमियत पाकिस्तान की सालमियत भी बन जाती है। तवज्जो करता हूँ अगर ऐसा वाक्य हुआ है।
दूसरी जानी पाकिस्तान पीस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाकये पर अफसोस का इजहार किया है और सिंध हुकूमत को वाकये की गैर जानबदाराना तहकीकात का हुक्म जारी किया है। उन्होंने सूबाई हुकूमत को मशवरा दिया है कि अस्पतालों में प्रोग्राम का इनेकाद न किया जाए। बीबीसी कराची।
पाकिस्तान में सुबह पंजाब के जिला लोधरा के कौमी असम्बली के हल्के NA 154 में आज जिमनी इंतखाबात हुए। पिछले इंतखाबात में बेजाबगियों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के नतायज को कलदम करार दे दिया था और ये नशिस्त खाली हो गई थी। आज इस हल्के में पोलिंग हुई, अब तक के क्या नतायज सामने आए हैं? अब तक मुल्तान से सहाफी आसिम तनवीर टेलीफोन लाइन पर हैं। जी आसिम, क्या तफसील है?
जी अभी तक जो इलेक्शन है NA 154 का, अभी तक जो यहाँ पर रिजल्ट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर खान तरीन वो इस वक्त तकरीबन 54,445 वोट लेकर वो पहले नंबर पे हैं और ये रिजल्ट 130 पोलिंग स्टेशन का है, जबकि इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पीक खान बलोच उनके 37,857 वोट है। तो ये खासा अभी तक तो खासा बड़ा मार्जिन है PTI के पास कि वो तकरीबन 13,000 से वो लीड कर रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो 303 है, अभी रात के तक जैसे ही इसका वो रिजल्ट आएगा तो फिर ही इसमें हतमी जो ये रिजल्ट होगा वही फाइनल होगा। लेकिन इससे पहले जहांगीर खान तरीन और सदीक खान बलोच का जो मुकाबला हुआ था लास्ट इलेक्शन में 2013 में, उसका फर्क सिर्फ 4,000 वोट का था। बाद में फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जहांगीर खान तरीन वो कोर्ट में गए और उसके बाद इन्होंने खासतौर पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को सस्पेंड किया और उसके बाद अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको जो रिलीफ दिया सदीक खान बलोच को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाथ में, और आज जो ये इलेक्शन हुआ है ये भी यहाँ पर फौज की निगरानी में हुआ है और
मुल्तान से
पुरमन हुई है।
जी आसिम, मुल्तान से इन तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों में मुस्बत और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए पहले गवर्नर यूथ फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह बर्री फौज के सरबरा जनरल राहिल शरीफ ने किया। पिशावर और मोहम्मद और खैबर एजेंसियों में बैक वक्त मुनक्किद होने वाले खेलों का ये मेला 8 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें फाटा के 1700 से ज्यादा नौजवान मर्द और खवातीन हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर से तफसील के साथ नामा निगार रिफतुल्ला औरगजई की रिपोर्ट।
यूथ फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब आज कयूम स्टेडियम पेशावर में मुनक्किद हुई, जहां मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक पाक फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने बाजाब्ता तौर पर खेलों के इस बड़े मेले का इफ्तिताह किया। गवर्नर हाउस पेशावर से जारी होने वाले एक मुख्तसर बयान के मुताबिक ये 7 रोजा फेस्टिवल फाटा सेक्रेटेरिएट के डायरेक्टर स्पोर्ट्स कल्चर और यूथ अफेयर्स के जरिए एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें फाटा से ताल्लुक रखने वाले 1785 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फेस्टिवल में कबायली इलाकों की खवातीन खिलाड़ी भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रही है। वफाक के जरिए इंतजाम कबायली इलाकों में अमन की बहाली के साथ साथ फाटा में खेल और सकाफत और अदब के फरोग और दिगर सेहतमंदाना सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मुनक्किदा इस खेलों के मेले में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, रस्साकशी, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और निशानाबाजी समेत 30 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। इस फेस्टिवल में माजूर खिलाड़ियों के लिए भी खसूसी मुकाबले मुनक्किद कराए जा रहे हैं। खेलों के मुकाबलों के अलावा इस मेले में आर्ट एग्जीबिशन, फाटा फूड फेस्टिवल, नवादरात की नुमाइश, बिजनेस एक्सपो और ग्रैंड मुशायरा भी मुनक्किद होगा। फेस्टिवल के मुंतजिमीन का कहना है कि फाटा यूथ मेला कबायली इलाकों की तारीख में नौजवानों के लिए यह सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें फाटा के तमाम इलाकों को नुमाइंदगी दी गई है। इस फेस्टिवल की खास इवेंट्स में से 1,000 से ज्यादा कबायली नौजवानों की जानिब से रिवायती अथर्ण रक्स पेश करना, सैकड़ों कबायलियों का मिलकर कौमी परचम बनाना और दीगर करतब और मुजाहरे शामिल हैं।
पेशावर से ये थे रिफतुल्ला औरकज़ई। پاکستان کے شہر لاہور میں شیکسپیئر کے ڈرامے میجر فار میجر سے ماخوذ فلم رحم مکمل ہو گئی ہے. اس کی عکس بندی اندرون شہر کی گئی ہے اور فلم کی کہانی کو پاکستان کے ماحول اور حالات کے مطابق ڈھالا گیا ہے. رحم آئندہ برس شیکسپیئر کے 400 سالہ جشن کی تقریبات کے موقع پر ریلیز کی جائے گی. لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
بعد اندرون لاہور کی معروف صلاح الدین حویلی کی دیواریں رنگ برنگی پتنگوں سے سجی ہیں. ڈھول والے مسلسل ڈھول بجا رہے ہیں. بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے پیلے لباس زیب تن کیے ہیں اور وہ چھت پر جمع ہیں، لیکن پتنگیں اڑانے کے لیے نہیں بلکہ اردو کی فلم رحم کی عکس بندی کے لیے. یہ فلم معروف برطانوی مصنف شیکسپیئر کے ڈرامے میئر فار میئر سے ماخوذ ہے. اندرون لاہور کے باسیوں کے لیے بسنت کا تہوار اور فلموں کی شوٹنگ کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن شیکسپیئر کے ڈرامے پر مبنی کسی فلم کی عکس بندی یہاں پہلی مرتبہ کی گئی ہے. اس فلم کے رائٹر اور پروڈیوسر محمود جمال ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آخر اپنی فلم کے لیے انہوں نے شیکسپیئر کے ڈرامے کا انتخاب کیوں کیا تو انہوں نے بتایا،
شیکسپیئر کی 400th anniversary ہے نیکسٹ ایئر، تو اس لحاظ سے اس فلم میں بنسبت اور فلموں کے زیادہ اس کا اٹینشن، دنیا کا اٹینشن اس پہ ڈرا ہوگا، اور اس کا جو میسج ہے اس کے لحاظ سے بھی دنیا دیکھے گی کہ ایک مسلم ملک سے شیکسپیئر کی ایک ایسی کہانی نکلی ہے جو کہ ٹالرنس، رواداری اور ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتی ہے. یہ صرف پاکستانی فلم ہی نہیں ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کی فلم ہے.
ڈرامے میں ساجد حسن گورنر کا مرکزی کردار نبھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کاسٹ میں سنم سعید، نیر اعجاز، سنیل شنکر اور خالد بٹ شامل ہیں.
کیا یہ جرم نہیں ہے؟ قانون اسے جرم کہتا ہے؟ ہاں یہ جرم ہے.
خالد بٹ نے فلم میں نواب صاحب کا کردار ادا کیا ہے جو گورنر کے سیکرٹری ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گورنر ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت آزمانے کے لیے اپنے اختیارات نواب صاحب کے حوالے کر کے روپوش ہو جاتا ہے، اور پھر نواب صاحب اپنے ہمدردانہ رویے سے سخت سزائیں دینے کے بجائے مجرموں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں.
میں اپنی نرم دلی اور اپنے ہمدردانہ رویے کی وجہ سے انہیں سزائیں دینے کی بجائے وارننگ دے کے انہیں چھوڑ دیتا ہوں. بیسیکلی یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت نرم دل پازیٹیو رول تھا اور بڑے دھیمے لہجے والا رول تھا، سو میں نے پوری کوشش کی ہے.
فلم کا کریو پاکستانی اور برطانوی ڈائریکٹرز اور ٹیکنیشنز پر مشتمل ہے. فلم کی تمام عکس بندی لاہور میں ہی کی گئی ہے، اور شیکسپیئر کے دور کی کہانی کو اندرون لاہور کے ماحول میں جذب کیا گیا ہے جو کہ ایک دلچسپ تجربہ ہے. فلم کے ڈائریکٹر احمد جمال نے بتایا،
کسی بھی پلے کو فلم بنانا ایک خود ہی چیلنج ہوتا ہے. پلے کی جو اسکرپٹ ہوتی ہے، پلے جو ہوتا ہے وہ ایک اسکرین پلے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسٹوری بتانے میں، اسٹوری ٹیلنگ میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سنیما کا چیلنج یہ ہے کہ اس کو آپ ایک سنیمیٹک فیل دے دیں، تو اسی اسٹیج کو آپ بڑے اسٹیج پہ کر دیں، جیسے ملک یا شہر، جیسے ہم لوگوں نے چوز کیا پرانا لاہور. تو یہ ہمارا انٹینشن تھا اور ہم انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے.
فلم کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے، اور ایڈیٹنگ کے بعد فلم کے پروڈیوسر اسے فرانس میں ہونے والے بین الاقوامی فلمی میلے میں ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ توقع ہے کہ پاکستان میں رحم عید کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. فلم کے پروڈیوسر محمود جمال کا کہنا ہے کہ اسلامی ماحول میں یہ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے پر مبنی پہلی فلم بندی ہے. شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور.
پروگرام میں شامل زیادہ تر رپورٹس ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دستیاب ہیں. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عادل شازیب، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں الانا بروشل، اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت، خدا حافظ. آخر میں خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر سے.
افغانستان کے صوبے ہلمند سے آنے والی اطلاعات سے اندیا مل رہا ہے کہ طالبان سنگین ضلعے کے اہم حصوں پر قابض ہو گئے ہیں. روس نے کہا ہے کہ اس نے طالبان کے ساتھ رابطے بحال کیے ہیں تاکہ بقول روسی حکام کے نام نہاد دولت اسلامیہ کے مشترکہ دشمن سے لڑا جا سکے. ادھر عراق کے شہر رمادی میں عراقی فوج کو دولت اسلامیہ کے خلاف اہم کامیابیاں ملنے کی اطلاعات ہیں. پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ میں رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جانے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایوان بالا میں احتجاج کیا ہے. اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک باضابطہ طور پر مستعفی ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ اقتدار کی شراکت کے مری معاہدے کے تحت ڈاکٹر عبد المالک 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے, جبکہ آئندہ 2.5 سال کے لیے نواب ثناء اللہ زہری کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی کے دوسرے سے سنی.